بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
مولانا شرف علی صاحب تھانوی نے اپنے ملفوظات کے اندر بہت عجیب و غریب باتیں ذکر کی ہیں. کبھی تو ان کی باتوں پر رونا آتا ہے اور کبھی ان کی باتوں پہ انسان کو ہنسی آتی ہے. یہ ملفوظات مولانا شرف علی صاحب تھانوی جلد نمبر 2 میرے ہاتھ میں ہے. صفحہ 88 پر انہوں نے لکھا ہے کہ فقہا نے قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے. فقہا نے قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے کہ شرعاً تبدل ملک سے تبدل عین ہو جاتا ہے. یعنی ایک چیز ہے وہ کسی کی ملکیت ہے, جب اس کی ملکیت بدل جائے گی. ایک چیز ہے وہ کسی کی ملکیت ہے, جب وہ چیز کی ملکیت بدل جائے گی, پہلے کسی کی ملکیت تھی تو کسی اور کی ملکیت ہو جائے گی, تو اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے. کہتے ہیں فقہا نے قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے کہ شرعاً تبدل ملک سے تبدل عین ہو جاتا ہے, وہ چیز کا حکم بھی بدل ہو جاتا ہے. تو کیا اس قاعدہ سے رندی کی اجرت کسی کو بطور صدقہ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ایک عورت نے اپنے زنا سے پیسہ کمایا ہے, کیا اس کو صدقہ میں یہ چیز دینا جائے گا یا نہیں؟ یہ پیسہ وغیرہ. کہتے ہیں فقہا نے حرام مال کے تصرف میں لانے کے لیے ایک حیلہ لکھا ہے. فقہا نے حرام مال کے تصرف میں لانے کے لیے ایک حیلہ لکھا ہے, وہ یہ ہے کہ رندی کسی حلال مال سے قرض لے کر, اگر ایک رندی جس نے زنا سے پیسہ کمایا ہوا ہے, وہ چاہتی ہے کہ میں اپنی اسی کمائی سے صدقہ کر دوں, مسجد بنا دوں, کوئی کنواں کھدوا دوں, کوئی نیکی کا کام میں کر دوں, تو اس کا ایک ہیلہ ہے. یہ براہ راست تو اپنا یہ پیسہ نہیں دے سکتی کسی کو, کسی مد میں, نیکی کے مد میں, خیر کے مد میں براہ راست یہ پیسہ نہیں دے سکتی, لیکن اس کی ایک شکل ہے, اس کا ایک ہیلہ ہے. کہتے ہیں فقہا نے حرام مال کے تصرف میں لانے کے لیے ہیلا لکھا ہے, وہ یہ کہ رندی کسی حلال مال سے قرض لے کر مسجد میں دے. حلال مال کسی سے لے کر قرض, یعنی کسی آدمی سے جس کا مال حلال ہو بطور قرض کے لیے, کسی حلال مال سے قرض لے کر مسجد میں دے, یہ جائز ہے. پھر اس قرض کو جہاں سے چاہے ادا کر دے. پھر اسی قرض کو وہ اپنے اس پیسے سے ادا کر سکتی ہے کہ جو پیسہ اس نے زنا سے کمایا ہوا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے رشوت کا پیسہ کمایا ہوا ہے, ایک عورت نے زنا سے پیسہ کمایا ہوا ہے, ایک آدمی نے شراب سے پیسہ کمایا ہوا ہے, ایک آدمی نے سود خوری سے پیسہ کمایا ہوا ہے, یہ بھی حرام کے پیسے کی جتنی بھی اقسام ہیں, ان اقسام کو صدقے کے اندر دینے کے لیے یہ بہترین ایک ہیلہ لکھا ہے مولانا شرف علی صاحب تھانوی نے. انفیوں کے لیے ایک بہترین ہیلہ لکھا ہے کہ وہ اپنے پورے اس پیسے کو اللہ کے نام پر دے سکتے ہیں, اور قیامت کے دن اس حرام پیسے کا بدلہ اور ان کا ثواب, اس کا ثواب ان کو قیامت کے دن مل جائے گا. وہ اس شکل میں کہ وہ اس پیسے کو جس قدر کسی خیر کے مد میں دینا چاہتے ہیں, وہ کسی سے قرض لے لیں, اس قدر پیسہ کسی نالے حلال سے لے کر اس مد کے اندر لگا دیں, اور پھر وہ حرام پیسہ اس کو واپس کر دیں. یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا ہے. مولانا صاحب اسی جلد کے اندر صفحہ 279 میں فرماتے ہیں, شیخ ردولوی نے 30 برس تک مسجد میں نماز پڑھی مگر راستہ معلوم نہ ہوا. شیخ ردولوی نے 3 برس تک مسجد میں نماز پڑھی مگر راستہ معلوم نہ ہوا. مطلب یہ کہ یاد نہ رہتا تھا, ایک خادم آگے آگے حق حق کہتا ہوا چلتا تھا, تب آپ مسجد میں جا کر با جماعت نماز ادا کرتے تھے. یہ تھے اللہ والے کہ استغراق کی یہ حالت, مگر نماز با جماعت مسجد ہی میں پڑھتے تھے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی شیخ ردولوی جو کہا ہے انہوں نے اس پیر کا بزرگ کا جو نام لیا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاحب خدمت ابدال ہوں گے کہ وہ اپنی مدہوشی میں رہتے تھے، اپنے جنون میں رہتے تھے، اپنے پاگل پن میں رہتے تھے، ان کو کوئی ہوش نہیں رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود نماز کو بھی جاتے تھے. وہ اس شکل میں نماز کو جاتے تھے کہ آگے اذان کے بعد جماعت کی طرف، نماز مسجد کی طرف جاتے ہوئے ایک آدمی حق حق کہتا چلا جاتا تھا اور وہ آدمی اس کے پیچھے وہ بزرگ چلے جاتے تھے اور مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے. اور کلمہ بھی یہ عجیب ہے کہ حق حق کہا کرتے تھے، حق حق کہتے چلے جاتے تھے. اور حق تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے. اب یہ نہیں معلوم کہ یہ حق کون تھا، یہ حق یہی پیر بزرگ تھا یا کوئی اور ذات تھی کہ جس کو انہوں نے حق کہا ہے. یہ ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی ملفوظات جلد نمبر 2. اب ہم آتے ہیں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی جلد نمبر 3 کی طرف. جلد نمبر 3 میں انہوں نے لکھا ہے صفحہ 111 میں کہ ایک مولوی صاحب نے استفادہ کے لیے اذن کی ضرورت پر عرض کیا، یعنی قبر سے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ قبر سے فیض حاصل ہوتا ہے، قبر سے فیض حاصل ہوتا ہے، مردے سے کسی قسم کا بھی فیض تم جا کے لے سکتے ہو، تم مردے سے پڑھ بھی سکتے ہو، اسے تعلیم بھی لے سکتے ہو، اور مردے سے کچھ پوچھ بھی سکتے ہو، اس کا جواب بھی پا سکتے ہو. جیسا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کے جو خواب جمع کیے ہیں حرز سمین میں اس ان خوابوں کے اندر انہوں نے یہ واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ میرے والد نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مسائل پوچھے روحانی طور پر. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی سوال کیا اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ جواب دیا. یعنی کسی آدمی سے بھی آپ روحانی سوال اگر کریں، کسی بزرگ سے جو قبر میں دفن ہے، کسی نبی سے، کسی ولی سے، کیونکہ ان لوگوں کے عقیدے میں وہ قبر میں دفن ہونے کے بعد بھی حاضر و ناظر ہیں، جب بھی آپ اپنے دل کا تعلق ان سے قائم کریں گے تو فوراً ان کو آپ اپنے دل میں پائیں گے. جس وقت بھی اپنے دل سے ان کے ساتھ تعلق قائم کریں گے تو آپ دل کے اندر اسے فقیر کو، بزرگ کو، جو آدمی دنیا سے فوت ہو چکا ہے، کسی بھی قبر میں دفن ہے، کتنا دور بھی کیوں نہ دفن ہو، لیکن اس کی روح کو تم اپنے دل کے اندر پاؤ گے اور ایسا محسوس تمہیں ہوگا کہ وہ شخص بھی آئے نہیں، اپنی شکل اور اپنی صورت کے ساتھ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، لہٰذا تم اسے کسی قسم کا بھی سوال کرو، وہ تمہیں فوراً اس کا جواب دے دے گا. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے والد کے کچھ ایسے خواب جمع کیے ہیں، کچھ باتیں ایسی نقل کی ہیں حضرت سمین میں. تو مولانا شرف الدین تھانوی اس مقام پر جو انہوں نے لکھا ہے وہ بھی اسی سلسلے سے کے لیے فرماتے ہیں، ایک مولوی صاحب نے استفادہ کے لیے اذن کی ضرورت پر عرض کیا کہ قبر سے اذن کس سے لیں، کیونکہ اجازت مانگنی چاہیے نا، اجازت لے کر تو کسی سے بات آدمی کرتا ہے، اس سے کہ پوچھتا ہے کچھ. ایک مولوی صاحب نے استفادہ کے لیے اذن کی ضرورت پر عرض کیا کہ حضرت قبروں پر جا کر فیض لیتے ہیں جو، وہاں کس کا اذن ہوگا؟ فرمایا وہاں اذن کی ضرورت نہیں، براہ راست تم جا کر ان سے بات کرو، ڈائریکٹ ان سے بات کرو، وہ تمہاری بات کا فوراً جواب دیں گے. تھانوی نے اسی کتاب کے اندر صفحہ 49 میں جلد نمبر 3 اور صفحہ 49 میں ایک مریض کا واقعہ لکھا، کہتے ہیں ایک مریض نے پیر سے خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا آپ کی انگلیاں شہد میں بھری پڑی ہیں اور میری پاخانہ میں. فرماتے ہیں ملفوظ نمبر 42 ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جاہل صوفیوں کے علوم بھی عجیب و غریب ہیں، جو جی میں آیا کر لیا، جو منہ میں آیا کہہ دیا، بک دیا، چنانچہ نفس کی نسبت اکثر کہتے ہیں کہ نفس کافر ہے، مگر معلوم بھی ہے کہ نفس کون ہے، تم ہی تو ہو، اگر وہ کافر ہے تو تم کون ہوئے. اسی طرح بہت سی باتیں تباہی کر رکھی ہیں جن کے سر ہے نہ پیر، یہ علوم ہیں، یہ اسرار ہیں، لا حول ولا قوت الا بالله. اس کے بعد فرماتے ہیں مولانا، ایسے ہی ایک پیر کی حکایت ہے کہ اس کے ایک مریض نے ان سے خواب بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کی انگلیاں شہد میں بھری پڑی ہیں، یعنی پیر کی، کہ آپ کی انگلیاں شہد میں بھری پڑی ہیں اور میری پاخانہ میں. پیر صاحب نے مریض کا خواب سن کر فرمایا کہ کیوں نہ ہو، تو دنیا کا کتا ہے اور ہم بزرگ اللہ والے ہیں. مرید نے کہا کہ حضرت ابھی خواب پورا نہیں ہوا، کچھ باقی ہے، سن لیجئے. حضرت ابھی خواب پورا نہیں ہوا، کچھ باقی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بھی دیکھا کہ تمہاری انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں اور میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں. یہ سن کر پیر صاحب بہت اچھلے کودے. یہ ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ملفوظات، اسی کتاب کے صفحہ 47 میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے ایک بہت معنی خیز بات کہی ہے. کہتے ہیں عمل طاعات سے انسان جو دنیا میں عمل کرتا ہے نیکی کا، کہتے ہیں عمل طاعات سے بڑا مقصود جنت میں رضا حق اور دیدار حق کا حاصل کرنا ہے. اور شاق کا مذہب ہی یہ ہے کہ جنت کو وہ دوست کی ملاقات کا مقام سمجھتے ہیں اور اسی طرح دوزخ کو دوست کے فراق کی جگہ تصور کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات کہی ہے مولانا شرف السلامی نے کہ صوفیوں کی جنت کیا ہے اور صوفیوں کی دوزخ کیا ہے، اور صوفی دنیا کے اندر جو عمل کرتا ہے اس عمل سے اس کا نظریہ اور اس کی نیت اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. صوفی کا عقیدہ ہے کہ عمل طاعات سے نہ تو جنت کی آرزو ہونی چاہیے، نہ حور و قصور کی، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کی، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کے حصول کی، بلکہ انسان جو عمل طاعات کرتا ہے اس عمل طاعات سے انسان کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار مقصد ہوتا ہے پیر کا. اور جنت ان کے حساب میں، جنت کیا چیز ہے ان کے حساب میں، جنت اللہ کا دیدار ہے. اللہ کے دیدار کو وہ جنت کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں جہاں بھی جنت کا ذکر ہوا ہے اس جنت سے مراد کوئی ایسی جنت نہیں جس کے اندر باغات ہوں، جس کے اندر نہریں چلتی ہوں، جس طرح قرآن نے بیان کیا ہے، بلکہ اس جنت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے. اور دوزخ کیا چیز ہے؟ اور دوزخ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار سے محرومی ہے. دوزخ صوفی کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دیدار کا، اللہ کے دیدار سے محرومی کا نام ہے، اور جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے حصول کا نام ہے. لہذا قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر جنت اور دوزخ کا اس کے علاوہ جو مفہوم بیان کیا گیا ہے صوفی اس کو نہیں مانتا ولیعاذ باللہ تعالیٰ. تو گویا کہ صوفی کا براہ راست اس جنت کا انکار ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات کے ساتھ قرآن میں بیان کیا ہے کہ ان کے اندر باغات ہوں گے، ان کے اندر کھانے کی پینے کی چیزیں ہوں گی، ان میں خادم ہوں گے، خادمات ہوں گی وغیرہ. اور دوزخ ایسی ہے کہ آگ ہے، اس کے اندر وہ آدمی جل رہا ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو یہ جنت اور دوزخ جو صوفی کی ہے وہ اور ہے، قرآن و حدیث نے جس جنت اور دوزخ کا بیان کیا ہے وہ اور ہے. تو گویا کہ صوفی کا جو عقیدہ ہے وہ اس بات کو نہیں مانتا، اس جنت کو نہیں مانتا اور اس دوزخ کو نہیں مانتا جس کا قرآن و حدیث کے اندر ذکر ہے. مولوی اشرف علی صاحب تھانوی ملفوظات جلد نمبر 1 صفحہ 254 55 اور ملفوظ نمبر 388 میں فرماتے ہیں، ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت عرب میں ایک قوم ہے رفاعی، وہ لوگ سانپ کو کھاتے ہیں. فرمایا جی ہاں، یہ لوگ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، بگڑ گئے ہیں. جیسے مدار لوگ بگڑ گئے، یہ بھی حضرت شاہ بتی الدین مدار کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں. یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مدار ایک لقب ہے جیسے قطب غوث وغیرہ. حضرت شاہ بتی الدین شامی ہیں، ہندوستان تشریف لے آئے تھے، ان کے چہرے پر نقاب رہتا تھا، جس طرح عورتیں نقاب کرتی ہیں، ان کے چہرے پر نقاب رہتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو شخص ان کا چہرہ دیکھتا تھا اس کی آنکھوں کی روشنی مسلوب ہو جاتی تھی. ماشاءاللہ. حضرت شاہ بدی الدین شامی ہندوستان تشریف لے آئے تھے، ان کے چہرے پر نقاب رہتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو شخص ان کا چہرہ دیکھتا تھا اس کی آنکھوں کی روشنی مسلوب ہو جاتی تھی، اس لیے اس نے اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈھانپ رکھا تھا، چہرے کو نقاب سے ڈھانپ رکھا تھا. مشہور یہ ہے کہ ان پر تجلی موسوی تھی اس کے اوپر، کیونکہ بزرگوں کے اوپر جو دنیا میں اولیاء اللہ ہوتے ہیں صوفیوں کے مذہب میں ان کے اوپر تجلی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اور وہ تجلیاں مختلف ہوتی ہیں. مشہور یہ ہے کہ ان پر تجلی موسوی تھی, مگر یہ سنا ہی ہے, کسی کتاب میں نہیں دیکھا واللہ عالم, حضرت شیخ نجم الدین کبری کے متعلق بھی ایک بزرگ سے سنا ہے کہ ان کی نسبت موسوی تھی, مگر خود ان کو اپنی نسبت کا علم نہ تھا. ان کے کسی معاصر بزرگ کے پاس ان کے ایک مریض زیارت کے لیے جا رہے تھے. آپ نے چلتے وقت فرمایا کہ ان حضرت سے میرا بھی سلام عرض کرنا. مرید نے جا کر پیر کا سلام پہنچایا. انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اپنے یہودی پیر سے ہمارا بھی سلام کہنا, کیونکہ اس کی نسبت موسوی تھی, یعنی وہ موسوی تھے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی دین پر تھے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر تھے اور ان کی نسبت موسوی تھی, اس لیے وہ یہودی کہہ رہے, بہرحال وہ مسلمان تھے. انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اپنے یہودی پیر سے ہمارا بھی سلام کہنا. ان مرید صاحب کو بے حد ناگوار ہوا کہ پیر صاحب نے تو یہ احترام کیا کہ سلام بھیجا, اور انہوں نے یہ قدر کی کیسی بری طرح یاد کیا. جب واپس پیر کی خدمت میں حاضر ہوئے, پیر نے دریافت کیا میرا سلام بھی پہنچایا تھا, عرض کیا کہ پہنچایا تھا. پھر کیا جواب ملا؟ عرض کیا کہ عرض کرنے کی قابل نہیں ہے, عرض کرنے کے قابل نہیں, بہت ہی ثقیل کلمہ تھا, اعادہ نہیں کر سکتا. فرمایا کہ تم کہو جو کچھ فرمایا ہے. اس یہودی پیر نے کہا جو کچھ انہوں نے میرے بارے میں کہا تم کہو. جو کچھ فرمایا ہے, عرض کیا کہ یہ فرمایا ہے کہ اپنے یہودی پیر سے ہمارا بھی سلام کہہ دینا. یہ سن کر حضرت شیخ نجم الدین کبری پر وجد طاری ہو گیا اور فرمایا کہ الحمدللہ مجھے اپنی نسبت معلوم ہو گئی کہ موسوی ہے. اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ کسی کو حق نہیں کہ کسی کے نسبت پر کچھ اعتراض کرنے کا, کسی کو حق نہیں کسی پر اعتراض, کسی کی نسبت پر اعتراض کرنے کا, کیونکہ بعض اوقات ایسی نسبت والے بعض ایسے اقوال صدر ہو جاتے ہیں جو یہودیت کے موہم ہوتے ہیں, یعنی اس سے یہودیت کی بو آتی ہے یا اس سے یہودیت ثابت ہوتی ہے. مثلا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھنے لگتا ہے مسلمان ہو, لیکن وہ لا الہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھنے لگتا ہے, اور در حقیقت وہ معنی محمد رسول اللہ کی ایک تعبیر ہوتی ہے. تو یعنی ظاہر میں وہ کلمہ جو پڑھ رہا ہے وہ ان الفاظ میں کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لیکن اس سے مراد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور در حقیقت وہ معنی محمد رسول اللہ کی ایک تعبیر ہوتی ہے, کیونکہ یہ نسبتیں ہیں موسوی و عیسوی وغیرہ, سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نسبتیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, جو عیسیٰ کا امتی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, جو ابراہیم کا امتی ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, جو نوح علیہ السلام کا امتی ہے وہ بھی رسول اللہ کا امتی ہے صوفی کے مذہب میں. اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے مشرف ہو کر آئے, یعنی ان کی جو نبوتیں تھیں وہ اپنی ذاتی ان کی کوئی حقیقی نبوت نہیں تھی, بلکہ ان کی نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا جزء اور حصہ تھی. اس لحاظ سے وہ تمام نبوتیں ان نبیوں کی جو اللہ کے نبی سے پہلے آئے, ان کی نبوتیں اللہ کے نبی کی نبوت تھی, اس وجہ سے ان کی جو بھی امتیں تھیں وہ اللہ کے نبی کی امت ہیں. تو اس وجہ سے ان میں سے اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, یا نوح کا کلمہ پڑھتا ہے, یا ہود کا کلمہ پڑھتا ہے, یا صالح کا کلمہ پڑھتا ہے, یا شعیب کا کلمہ پڑھتا ہے علیہ السلام, ان انبیاء میں سے کسی نبی کا بھی کلمہ پڑھتا ہے, تو وہ حقیقت معنی میں اور حقیقت میں لا الہ محمد رسول اللہ ہے. یہ ہے صوفی کا مذہب. مولوی قاسم صاحب نانوتوی نے اپنے رسالہ تحذیر الناس کے اندر اس بات کی ہی وضاحت کی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آئے ہیں, اور تمام انبیاء کی جو نبوتیں ہیں وہ اللہ کے رسول کی نبوت کا حصہ اور جز تھی. تو اس لیے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی یہاں اسی چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ در حقیقت لا الہ موسیٰ کلیم اللہ معنی میں محمد رسول اللہ کی ایک تعبیر ہوتی ہے, کیونکہ یہ نسبتیں موسوی باعثوی رحمہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کی نسبتیں ہیں. حضور جامع ہیں, حضور میں شان موسوی بھی ہے اور شان عیسوی بھی ہے. بس یہ القاب, بس یہ سب القاب حکمن حضور ہی کے ہیں. یعنی موسیٰ کلیم اللہ بھی آپ کا لقب ہے, عیسیٰ روح اللہ بھی آپ کا لقب ہے, ابراہیم خلیل اللہ بھی آپ کا لقب ہے. بس جو شخص محمدی یعنی مسلمان, جو شخص محمدی موسیٰ کلیم اللہ کہتا ہے, وہ آپ کی اس شاہ اس خاص شان کے اعتبار سے آپ کو اس لقب سے ذکر کرتا ہے. بس یہ سب شانیں آپ ہی کی شانیں جمعیت کے مظاہر اور شعبے ہیں. جیسے 100 کا عدد ہے تو 98 بھی اسی کا جز ہے اور 97 بھی اسی کا جز ہے. آخر تک سب اس کے ہی اجزاء ہیں. یہ ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی صاحب کا ملفوظ. اس ملفوظ کے اندر مولانا صاحب نے کوئی خفا نہیں رکھا, کوئی مخفی بات نہیں کی, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کی, بلکہ مولانا صاحب نے یہاں وضاحت سے یہ بات کی ہے کہ یہودی جو ہے, یہودی اور عیسائی, یہ تمام کے تمام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے, جو لا الہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھتا ہے, جو لا الہ عیسیٰ روح اللہ پڑھتا ہے وغیرہ, یہ کلمہ جو پڑھتے ہیں, یہ کلمے اس طرح کے جو پڑھتے ہیں, مولانا صاحب کی اس تشریح سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لا الہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, لہذا وہ بھی مسلمان ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت ایک مسلمان لا الہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھ کر موسوی نسبت اس کی ہو سکتی ہے, اور وہ محمدی بھی ہے اور موسوی نسبت بھی اس کی ہے, اور لا الہ محمد رسول اللہ کے بجائے وہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھتا ہے, اور اس کے باوجود وہ مسلمان رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موسوی نسبت بھی اللہ کے رسول کی ہے اور عیسوی نسبت بھی اللہ کے رسول کی ہے. گویا کہ عیسیٰ بھی اللہ کے رسول ہیں, گویا کہ موسیٰ بھی اللہ کے رسول ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے رسول ہیں, ہود بھی اللہ کے رسول ہیں, اور شعیب بھی اللہ کے رسول ہیں, اور صالح بھی اللہ کے رسول ہیں. یعنی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ تمام کے تمام انبیاء گویا کہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو مولانا صاحب کی اس تشریح سے کہ اس نے کہا تھا کہ تو اپنے یہودی پیر کو سلام کہہ دینا, کو در پردہ اس کو نسبت موسوی تھی, تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کے جو عیسائی ہیں اور اس وقت کے یہودی ہیں, وہ جو اپنے اپنے نبیوں کا کلمہ پڑھتے ہیں, تو اس لحاظ سے ان کو بھی تو مسلمان ہونا چاہیے. کیونکہ صوفی کا وحدت الادیان مذہب ہے, وحدت الادیان مذہب ہے کہ دنیا کے اندر کوئی دین علیحدہ علیحدہ نہیں, مختلف ادیان نہیں ہیں, بلکہ سب کے سب, کیونکہ ان کے نزدیک تو جوڑی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. وحدت ادیان بھی اس کی ایک شکل ہے, لہٰذا دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ تمام کے تمام مذاہب وہ ایک مذہب ہیں. تو اس وجہ سے گویا کہ صوفی کے عقیدے میں ایک یہودی بھی مسلمان ہے جبکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا, ایک عیسائی بھی مسلمان ہے جبکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا. اس لیے کہ جو اگر وہ موسیٰ کو نبی مانتا ہے تو گویا موسیٰ بھی تو اللہ کے رسول ہیں, اور عیسائی اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانتا ہے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو محمد رسول اللہ ہیں. تو اس وجہ سے وہ گویا کہ یہودی اور گویا کہ وہ عیسائی ایک صوفی کے مذہب کے اندر گویا کہ وہ بھی مسلمان ہے, والعیاذ باللہ تعالی. یہ ہے صوفیزم اور یہ ہے صوفی مذہب. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ملفوظات جلد نمبر 1 صفحہ 85 ملفوظ نمبر 106 پر فرماتے ہیں, ایک اہل علم کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تکوینی کارخانہ مجذوبین سے متعلق کرنے میں یہ حکمت ہے. یعنی جس طرح کے پہلے ہم نے عرض کیا ہے اسی مولانا صاحب کے ملفوظات سے کہ اس کائنات کا جو تصرف ہے, کائنات کے جو تکوینی امور ہیں, کائنات جو چل رہی ہے, کائنات کے جو تصرفات ہیں, وہ کائنات کے تصرفات مجنونوں, دیوانوں, احمقوں, پاگلوں کے سپرد ہوتے ہیں, تو وہی اس کو چلاتے ہیں. تو مولانا صاحب اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک اہل علم کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تقویمی کارخانہ مجذوبین سے متعلق کرنے میں یہ حکمت ہے کہ ان میں عقل نہیں ہوتی، پاگل ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں، مجنون ہوتے ہیں، یہ حکمت ہے کہ ان میں عقل نہیں ہوتی، اس لیے تشریح کے مکلف نہیں ہوتے اور ان کی بعض خدمتیں شرع پر منطبق نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ تشریح کے مکلف نہیں ہوتے اور ان کی بعض خدمتیں یعنی بعض ان کے امور تقویمی جو امور تقویمی وہ کرتے ہیں ان کی بعض خدمتیں شرع پر منطبق نہیں ہوتی. مثلا اگر مسلمانوں اور کافروں میں مقابلہ ہو تو مسلمانوں کا غلبہ مقصود تشریعی ہے، اگر دشمنوں مسلمانوں اور کافروں کے آپس میں لڑائی ہو جائے تو اسلام کا تو یہ تقاضا ہے، شریعت اسلامیہ کا تو یہ تقاضا ہے کہ مسلمان غالب ہوں، تو مسلمانوں کا غلبہ مقصود تشریعی ہے اور ایسا ہونا بعض اوقات خلاف مصلحت اور حکمت ہوتا ہے، خلاف مصلحت اور خلاف حکمت ہوتا ہے بعض اوقات، اس لیے ایسی جماعت کے سبب کیا گیا یہ تقویمی اور تنصبر کیے گئے جس کو اس سے کچھ بحث نہیں اور ایسا کام سالک کب کر سکتا ہے اور اس کو کیسے جائز ہوتا. اسی سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ میرا رجحان پہلی طرف تھا، پہلے اس طرف تھا کہ مجذوبین اجتہاد نہیں کرتے، محض امر صحیح کے متبع ہیں اور ملائکہ کے متعلق بھی یہی ہی خیال تھا کہ وہ محض نصوص کے متبع ہیں، مگر آخری مولوی صاحب نے یہاں یہ وضاحت کیا کہ مجذوبین کے حوالے کرنے امور تکوینی کی وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات اس مجذوب کو ایسا کام کرنا ہوتا ہے، ایسا کام سر انجام دینا ہوتا ہے کہ جو خلاف شرع ہے اور خلاف اسلام ہے، تو اس وجہ سے اگر کسی عقل مند کو اور عقل والے کو اور مسلمان کو مراحد کو اگر یہ امور تقویم اس کے سبب کر دیے جائیں تو وہ تو شریعت کے خلاف کوئی کام کرے گا ہی نہیں، حالانکہ وہاں شریعت کے خلاف کام کرنا ہی جو ہے وہاں اس کی ضرورت ہے اور وہ مصلحت ہے اور حکمت ہے، یہ وجہ ہے مجذوبین کے حوالے امور تقویمیہ کرنے کی. اس لیے بعض اوقات مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی فتح جو ہوتی ہے وہ بھی انہی مجذوبین کے ہاتھوں سے ہوتی ہے. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں، یہ ملفوظات جلد نمبر ایک صفحہ 312 ہے، صفحہ 312 کے اندر مولانا صاحب نے لکھا ہے، ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آج کل تو پیروں کے یہاں باقاعدہ رجسٹر اور دفتر ہیں، تبسم فرما کر فرمایا کہ جی ہاں، کہیں تو دفتر علیین ہوتا ہے اور کہیں سجین ہوتا ہے. اسی سلسلہ میں فرمایا کہ ان جاہل پیروں کی عجیب حالت ہے، بمبئی میں ایک پیر نے اپنی مریدنی سے کہا کہ سامنے آؤ، تم پردہ کیوں کر رہی ہوں میرے سے، اپنے مریدنی سے کہا کہ سامنے آؤ، اس کو کچھ تامل ہوا تو فرمایا کہ اگر تم سامنے نہ آؤ گی تو میں میدان محشر میں پہچانوں گا کس طرح تمہاری جو میں نے میدان حشر میں سفارش کرنی ہے اور تم کو میں نے جنت میں لے جانا ہے تو تم کو میں کیسے پہچانوں گا، اگر تم سامنے نہ آؤ گی تو میدان محشر میں پہچانوں گا کس طرح. ایک صاحب نے وہاں ہی جواب دیا کہ میدان محشر میں تو لوگ ننگے ہوں گے، لہذا ننگے کر کے دیکھنا چاہیے اپنی مریدنی کو. ایک صاحب نے وہاں ہی جواب دیا کہ میدان معاشر میں تو لوگ ننگے ہوں گے، لہذا ننگے کر کے دیکھنا چاہیے، ابھی جہاں پر کپڑے پہنے دیکھ کر وہاں ننگے ہونے کی حیات میں نہ پہچان سکو. یہ ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ملفوظات.